الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر حضرات قابل احترام علماء کرام، وفاد اعظام، محترم سامعین، سورۃ الانعام کی آیات پڑھی ہیں، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وان اقیم الصلاۃ واتقوا، وہو الذی الیہ تحشرون، وان اقیم الصلاۃ واتقوا، دو چیزوں کا حکم ہے، نماز کا بھی، نماز کے قائم کرنے کا بھی حکم ہے اور تقوی کا بھی حکم ہے. معلوم یہ ہوا کہ نماز صرف پڑھنا یا قائم کرنا کافی نہیں ہوتا جب تک تقوی نہ ہو. گویا کہ تقوی اعمال کی روح اور جان ہے. وان اقیم الصلاۃ واتقوا، یہ کہ نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو. اللہ وہ ذات ہے، وہ الذی الیہ تحشرون، اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تم نے جانا ہے، اسی کی طرف تم نے بالآخر پہنچنا ہے. اقامت صلاۃ اور چیز ہے اور ادائیگی صلاۃ اور چیز ہے. ادائیگی صلاۃ تو یہ ہو گئی نا کہ ہم آ گئے مسجد میں نماز پڑھ لی. اقامت صلاۃ اور چیز ہے. اقامت صلاۃ یہ ہے جی کہ جیسے ہم نے عصر کی نماز، یہ بھی عصر پڑھی ہے نا، یہاں تو پتہ ہی نہیں نہ چلتا ظہر ہے عصر ہے، کیونکہ ٹائم ہی. ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، ایسے ہی مغرب کی بھی پڑھیں گے، عشاء کی بھی پڑھیں گے، صبح کی بھی پڑھیں گے، ساری نمازیں ترتیب کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے. جہاں جماعت کی اہمیت سمجھ کر ایک آدمی آج اتفاقاً آ گیا ہے جماعت سے پڑھ لی، مغرب کی نماز اپنی پڑھ لی، یہ اقامت صلاۃ نہیں. پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا اقامت صلاۃ ہے. بیماری کی حالت میں پانچوں نمازوں کی ادائیگی اقامت صلاۃ ہے. بیمار آدمی کے لیے نماز معاف نہیں. کئی لوگ بیماری کے دنوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں. بیمار آدمی بیچارہ معذور ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خوش نصیب ہے وہ بیمار جس کا اوپر اٹینڈنٹ ہوش والا ہو, جو اوپر مریض کا نگران ہے. بیمار کی تیمارداری اور چیز ہوتی ہے, عیادت اور چیز ہوتی ہے. عیادت تو یہ ہوئی نا کہ کوئی آدمی بیمار ہو تو آپ جا کے اسے مل لائیں, یہ عیادت ہو گئی. معلوم ہوا ہے نا آپ کو کہ فلاں آدمی بیمار ہے جی, آپ اس کو جا کے مل آتے ہیں, حال احوال کر آتے ہیں. اسے کہتے ہیں عیادت کرنا. عیادت کرنے والے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے, عیادت کرنے جاتا ہے, حال احوال کرنے جاتا ہے, وہ جتنی دیر بیمار کے پاس بیٹھے گا اتنی دیر گویا کہ وہ جنت میں بیٹھ کر آئے. پھر مریض کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا, مریض کے اپنے معمولات ہوتے ہیں, مریض نے دوائی بھی لینی ہے, مریض نے پیشاب بھی کہیں اٹھ کے کرنے جانا ہے, مریض نے کوئی کپڑے بدلانے ہیں, کوئی نماز اس نے پڑھنی ہے, کچھ اس نے آرام کرنا ہے, وہاں جا کے جم کے بیٹھ نہیں جانا, تھوڑی دیر جا کے بیٹھنا ہے, اور جا کے پھر اسے تسلی کے الفاظ کہنے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا, اللہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھیں گے, آپ باہر گھومیں گے پھریں گے, یہ جا کے اسے تسلی دینی ہے. یہ تو ہو گئی عیادت. ایک ہوتی ہے تیمارداری. تیمارداری یہ ہوتی ہے جی کہ مریض بیمار ہے, اوپر جو آدمی موجود ہے وہ ٹائم پر مریض کو دوائی بھی دیتا ہے, ٹائم پر مریض کو کھانا بھی کھلاتا ہے, ٹائم پر مریض کو لیٹنے کا بھی اہتمام کرتا ہے. ٹائم پر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے تیماردار کی, کہ مریض کو ٹائم پر نماز کی یاد دہانی کروائے اور نماز پڑھنے میں مدد کرے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خوش نصیب ہے وہ تیماردار, وہ بیمار جس کا اٹینڈنٹ اوپر تیماردار ہوش والا ہو, عقل والا ہو. بے عقل ہوگا, بے خبر, تو رات کی دوائی دن کو. یا کچھ کھایا پیا نہیں تو دوائی شوگر کی دے دی, بے خبری ہے نا. یا قبض ہے تو اور کوئی دوائی ایسی ہی دے دو. ایسا ہو نا پڑھا لکھا جو سمجھتا ہو چیزوں کو, جو ڈاکٹر سے مشورہ بھی کرنا جانتا ہو, مریض کی حالت پورے طور پر ڈاکٹر کو بتلائے. دنیاوی جو حساب کتاب ہیں بیماری کی دیکھ بھال, اس کا بھی خیال رکھے, اور مریض کے جو اخروی زندگی ہے, آنے والی زندگی ہے, اس کا بھی خیال رکھے کہ نماز, مریض کی نماز ضائع نہ ہونے دے, بڑے طریقے سے پیار سے, اگر وضو کروا سکتا ہے, پانی تکلیف نہیں دیتا, بیماری نہیں بڑھاتا, تو وضو کروا دے, اور وضو بھی اتنا زیادہ اہتمام سے نہ ہو, بس ایک فرائض پورے ہو جائے. یہ نہیں کہ بھائی اس کو ساری مسنون اعمال کرواتا رہے اور تھکا ڈالے اس کو, نہیں. وضو کروا کے, کہتے ہیں نا کہ وضو کا پانی, وضو اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ کہ قطرے دو قطرے ٹپک جائیں تو سمجھو منہ دھویا گیا. ایک فتوی کی بات کر رہا ہوں. قطرے دو قطرے ایسے ٹپک جائیں تو بس وضو ہو گیا بھائی. مریض کا عام آدمی نہیں, عام آدمی مسنون طریقے پر وضو کرے. اور اس باغ الوضو کے الفاظ ہیں کہ وضو کو خوب اہتمام سے کیا جائے. مریض کی تسلی کے لیے. اور اخروی جو ہے نا, اس کے جو حالات ہیں اس کو بھی مد نظر رکھے کہ بھائی ہمارے اس مریض نے, ہمارے اس بھائی نے, ہمارے ابو جی نے, ہمارے اماں جی نے اخروی زندگی میں بھی قدم رکھنا ہے. اللہ کرے کہ ہم معاونت کر لیں کہ تاکہ اخروی زندگی میں بھی اسے گرفت نہ ہو. وضو کا خیال رکھے, نماز کا خیال کرے, نماز ادا کروائے. کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں اتنا ہوش ہی نہیں ہوتا, انہیں یعنی ساتھ ساتھ نماز پڑھنی پڑتی ہے ان کے. مریض بیچارہ اتنا کمزور دماغ ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی مجھے اب رکوع کرنا ہے یا سجدہ کرنا ہے. ایک سجدہ ہو گیا یا دو ہو گئے ہیں. کئی ایسے مریض ہوتے ہیں بیچارے سجدے ہی کرتے رہتے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں سلام ہی نہیں پھیرتے, رکعتیں ہی نہیں ختم ہوتی. کئی ایسے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی ابھی ہم قیام میں ہیں تو ہم نے رکوع میں بھی جانا ہے. مرض کی نوعیت ہے نا. ایسے کئی مریض ہوتے ہیں جنہیں نماز بیچاروں کو بھول جاتی ہے. وہ ہاتھ تو باندھ لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھنا ہوتا ہے. تو انہیں ایک شروع کروانی ہوتی ہے کہ آدمی ان کو گائیڈ لائن دے کہ الحمد شریف پڑھنا شروع کر دے, پھر وہ مریض شروع ہو جاتا ہے. ساتھ بیٹھے ہوئے رکوع میں مریض جا رہا ہے تو رکوع میں بتائے کہ آپ جی سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. سجدے میں جا رہا ہے تو یہ بتایا کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے, التحیات پڑھنا ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خوش قسمت ہے وہ مریض جس کا اوپر تیماردار اٹینڈنٹ ہوش والا ہو, جو اس کی بیماری کا بھی علاج عقل سے کرنے کی کوشش کرے اور اخروی جو زندگی ہے اس کو بنانے کی بھی فکر کرے. اب جو آدمی بیچارہ خود ہی نماز نہیں پڑھتا, اس نے مریض کو کیا پڑھوانی ہے بھائی. تو مریض کے اوپر ایسا بندہ ہو جو ہر اعتبار سے سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو, ہر اعتبار سے یعنی مریض کی بیماری کا بھی دھیان رکھے, مریض کی مرض کا. حضرت رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنے یعنی اگر وہ مریض کے پاس بھی رہے ہیں نا, ہوتا ہے نا, ہماری جو دادی صاحبہ تھی, ہمارے ابا جی کی اماں جی صاحبہ, حج پر گئے ہوئے تھے تو پیچھے ہم نے اطلاع خط ڈالا. پہلے ٹیلی فون تو تھے نہیں, خط ڈالا ہم نے ان کو کہ جی حج ہو گیا ہے تو آپ واپس تشریف لے آئیں, اماں جی صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں. ہماری دادی صاحبہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ, ہم نے خط ڈالا کہ جی آپ تشریف لے آئیں. بحری جہاز سے گئے تھے, جس دن خط پہنچا ہے اسی دن تیاری فرمائی اور رات کو پاکستان چکوال پہنچے. جاتے ہوئے بحری جہاز میں گئے, واپسی پر فوراً ہوائی جہاز کا ٹکٹ بنایا اور بس اسی ایسے سمجھے کہ اسی دن رات کو واپس چکوال پہنچے. اور اپنی والدہ محترمہ ہماری دادی صاحبہ کی چرپائی کے ساتھ اپنی کرسی یوں رکھ کے بیٹھ کے پکے رات کو بھی بیٹھے ہیں, ساری رات دن کو بھی بیٹھے ہیں. اتنا کوئی نہیں کر سکتا. ماں باپ کی خدمت جتنی انہوں نے کی ہے کوئی نہیں کر سکتا, بس چرپائی پر بیٹھے ہیں. ایک دھاگا بنا لیا تھا, ہم اس کو گٹ بولتے ہیں, یا آپ دھاگا ہی سمجھیں, جو یہاں پورا آتا تھا موٹا دھاگا. دن کو تین دفعہ چیک کرتے تھے کہ اما جی صاحبہ کا جسم کمزور ہو رہا ہے یا اپنی جگہ قائم ہے. موٹا گٹ تھا یہاں روزانہ ہر دن میں تین دفعہ چیک کرتے تھے کہ اما جی کا جسم کمزور ہو رہا ہے یا اپنی جگہ پر قائم ہے. اس طرح پوری پوری رات بیٹھ کے سارا سارا دن بیٹھ کے. دادی صاحبہ کی وصیت تھی کہ بھائی مجھے پیچھے گاؤں میں دفنانا ہے جہاں میرے سارے آبا و اجداد ہیں. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اما جی آپ بے فکر ہو جائیں, انشاءاللہ میں وہیں پر آپ کو لے جائیں گے جہاں پر آپ کی وصیت ہے اور پیچھے آبائی قبرستان میں دفنائیں گے. چنانچہ اتفاق ایسا ہوا کہ سالانہ اجتماع تھا. اجتماع سے کچھ دن پہلے دادی جی صاحبہ نے فرمایا ابا جی سے کہ بچڑا 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 فرماتے تھے بچہ کو, بچڑا ہمارے طرف بچڑا بولتے ہیں, بچڑا اس بار اجتماع نہ کروا فرماتے تھے, اس دفعہ اجتماع نہ کرواؤ. ابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اما جی اجتماع کی خیر ہے ہونے دیں, آپ کو اجتماع کی کیا فکر ہے. چنانچہ اجتماع سے اجتماع کے پہلے دن ہی صبح دادی صاحبہ کی وفات ہو گئی. جتنے دن بیمار رہے ابا جی یوں کرسی ڈال کے ساتھ بیٹھے رہے, خیال رکھتے رہے, ٹانگوں کو دباتے رہے, مریض کو یا بوڑھے کو ایسے زور سے نہیں دبانا, ہڈیاں پہلے ہی کمزور ہوتی ہیں. یا بیمار آدمی اس کو اس طرح دباؤ کہ تاکہ اس کو کوئی سکون آئے. ہڈیوں کو تو تکلیف نہیں نہ ہوتی, اوپر جو گوشت ہوتا ہے تکلیف ان کو ہوتی ہے یا گوشت کے اندر جو پٹے ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو ان کا یہی علاج ہے نا کہ آپ آرام آرام سے ملیں. ابا جی رحمت اللہ علیہ یوں آہستہ آہستہ دباتے تھے, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. اسی طرح ابا جی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد کی خدمت کی ہے, پورے رات مٹھی کی ہے, پوری پوری رات. اور اتنا طریقہ تھا مٹھیاں بھرنے کا, خدمت کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا, بغیر طریقے کے خدمت بھی نہیں ہوتی. حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ کو جب رات کو مٹھیاں بھرتے تھے نا تو صبح ہو جاتی تھی اور فرماتے تھے حافظ صاحب یہ جو مٹھیاں بھرنے والا کوئی خلیفہ بھی چھوڑ دینا, اپنا کوئی خلیفہ بھی بنا جانا جو مٹھیاں بھرنے کا طریقہ جسے آتا ہو, ایسا کوئی خلیفہ بھی بناؤ جسے مٹھیاں بھرنی آتی ہوں. ہر ایک کو مٹھیاں بھرنی نہیں آتی, کئی ایسے دباتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹانگ ہی توڑ ڈالیں. فرماتے تھے کہ بھائی ایسی خدمت کرنے والا ہو تاکہ روح خوش ہو, جسم کو راحت ملے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وان اقیم الصلاۃ واتقو, یہ اسی کے تحت ساری باتیں ہو گئی ہیں. وان اقیم الصلاۃ کہ بیماری کے دنوں میں بھی نماز چھوڑنی نہیں, پڑھنی. اسی طرح سفر کے دنوں میں کئی لوگ سفر پر جاتے ہیں نا نماز نہیں پڑھتے, سفر میں بھی اسی طرح رک کر نماز پڑھنی ہے. کئی آدمی سفر پر جاتے ہیں نا نماز نہیں پڑھتے, گھر آ کے پھر نماز پڑھتے ہیں. سفر میں بھی اسی طرح نمازیں پڑھنی ہے جس طرح گھر میں قیام کی حالت میں پڑھتے ہو, اسی طرح سفر میں بھی نمازیں اسی طرح پڑھنی ہیں. اور ایک مسئلے کی بات بھی سن لیں کہ گھر میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ سفر میں بھی جا کے پوری پڑھنی ہے, یہ یاد رکھنا. گھر میں جو قضا ہوئی ہیں نا وہ سفر میں جا کے بھی پوری پڑھنی ہے, اور جو سفر میں قضا ہو گئی ہیں وہ گھر میں آ کے بھی آدھی پڑھنی ہے, یہ مسئلہ یاد رکھنا. جو نمازیں گھر میں قضا ہو گئی ہیں رہ گئی ہیں سفر میں جا کے بھی پوری پڑھنی ہے. جو سفر میں قضا ہوئی ہیں گھر میں آ کے بھی آدھی پڑھنی آدھی پڑھنی. اور پہلے تو یہ تھا کہ دو ہی رکعتیں ہوتی تھیں, دو ہی رکعتیں فرض تھیں, پھر دو رکعت دو سے چار بن گئی. پہلے دو ہی رکعتیں ہر نماز کی دو دو رکعتیں ہی فرض تھیں, یہ بات بھی سمجھنا. زہر کی بھی دو, عصر کی بھی دو, مغرب کی بھی دو, صبح کی بھی دو, عشاء کی بھی دو, دو دو رکعتیں فرض تھیں بس اتنے. پھر جب دو کی چار ہوئیں تو قیام کی نمازیں رکعتیں تو چار ہی تھیں, چار ہی رہ گئیں. فوقرت صلاۃ السفر, سفر کی رکعتیں دو ہی رہ گئیں. سفر کی اپنی جگہ قائم رہی, حضر کی نمازیں دو کی بجائے چار ہو گئیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وان اقیم الصلاۃ واتقو, کہ تم نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو. دو چیزیں میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایک ہے نماز, نماز کا حکم, دوسرا ہے اسی آیت کریمہ میں تقوی کا حکم. معلوم یہ ہوا کہ وہ نماز نماز نہیں جس میں تقوی نہیں. ون اقیم الصلاۃ واتقو, کہ نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو. کیا تقوی ہے نماز کا؟ نماز کا یہی تقوی ہے نا کہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھو, پانچوں نمازیں بیماری کی حالت میں بھی پڑھو, پانچوں نمازیں سفر کی حالت میں بھی پڑھو. اسی طرح کئی لوگ دو 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 نمازیں اکٹھی کر لیتے ہیں, دو دو نمازیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ جو کئی لوگ نمازیں دو اکٹھی کر لیتے ہیں نا اس کو جمع سوری کہتے ہیں, سوری مانوی نہیں ہوتی. سوری یہ ہے کہ دیکھنے میں دو نمازیں اکٹھی ہیں کہ زہر کا آخری ٹائم ہو اور عصر کا ابتدائی ٹائم ہو, یہ جمع سوری ہے. زہر کا آخری ٹائم ہو, عصر کا ابتدا ہو, یہ جمع سوری ہے. تمام ائمہ ما سوائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ فرماتے ہیں کہ دو صورتوں میں نماز جمع کی جا سکتی ہے, ایک مرض کی صورت میں جمع کی جا سکتی ہے, دوسرا مطر کی صورت میں جمع کی جا سکتی ہے. مرض اور مطر میں دو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. ایک مریض ہے بیچارہ, اس نے تیمم کیا ہے, اور تیمم کے لیے یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ تیمم اپنی حاضر نماز کے لیے ہوتا ہے. وضو تو زور میں اگر کیا ہے نا تو عشق تک آپ اس کو چلا سکتے ہیں اگر ہمت ہے تو, لیکن تیمم حاضر نماز کے لیے ہوتا ہے کہ زور کے لیے الگ, عصر کے لیے الگ. سلسل بول کی بیماری ہوگی تب بھی ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو یا الگ الگ تیمم ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو نمازیں اس صورت میں جمع کی جا سکتی ہیں کہ مریض کو اگر تکلیف ہے تو تم ایسے یعنی اس کو یعنی تیمم کروا لو یا وضو کروا لو, تو دو نمازیں ساتھ ساتھ پڑھ کے تاکہ فرض اس سے ادا ہو جائے. یا ایسا ہے کہ بارش کی صورت میں لمبی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمبی بارش جاری ہے, کئی دفعہ ایسے جھڑیاں لگ جاتی ہیں کہ دو دو تین تین دن رہتی ہیں, اس میں گھر میں بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں. تو یہ ون اقیم الصلاۃ واتقو وہو الذی الیہ تحشرون, کہ تم نماز کو قائم کرو, واتقو اور تقوی اختیار کرو, وہو الذی الیہ تحشرون, اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی طرف تم نے جانا ہے, حاضر ہونا ہے, پیش ہونا ہے. یہ آیت وہ ہے جو میں نے ابھی قرآن کھولا تھا تو سامنے نظر آئی. ساتھ ہی دوسری آیت جو میں نے خطبے میں ہی پڑھی ہے وہ یہ تھی کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ وہ آیت ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے لگو اس آیت کو یاد کر لو, تکبیر تحریمہ سے پہلے رو بقبلہ ہو کر اس آیت کو پڑھنا سنت ہے. آیت کیا ہے؟ انی وجہت وجہ للذی, کہ میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض, جس نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا. وما انا من المشرکین, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے, اتنا ظلم عظیم فرمایا گیا ہے شرک کو. فرماتے تھے کہ شرک کی جو معمولی مقدار ہوتی ہے نا, اس معمولی مقدار کو بھی اللہ جانتے ہیں. شرک اتنی خفی سے خفی علامت بھی اگر کسی سے سرزد ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں فرمائیں گے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شرک کہتے ہیں کہ اندھیری کالی رات ہو, کالا پتھر ہو, کالی چیونٹی ہو. نظر آ سکتی ہے بھائی چیونٹی؟ سمجھتے ہو؟ چھوٹی کیڑی کالے رنگ کی ہوتی ہے. کالی رات ہو, کالا پتھر ہو, کالی چیونٹی ہو, فرماتے تھے وہ نظر نہیں آ سکتی, لیکن اتنی مقدار کا شرک بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ جان لیں گے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض, کہ ان میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف کر رہا ہوں جس ذات نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے. فطر السماوات والارض حنیفاً, حنیف کہتے ہیں اس بندے کو جو ہر طرف سے ہٹ کٹ کے, ہر طرف سے بیزار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہو, اسے حنیف کہا جاتا ہے. حنیف کہتے ہیں جو بالکل ہر ایک سے کٹ کر. ایک بزرگ تھے ہماری طرف, ان کا تقیہ کلام یہ تھا کہ وہ ہر تقریر میں, ہر بیان میں یہ کہتے تھے کہ بابا سب سے رشتہ توڑ, بابا رب سے رشتہ جوڑ. یہ ان کا تقیہ کلام تھا تقریر میں, بابا سب سے رشتہ توڑ, بابا رب سے رشتہ جوڑ. حنیف کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک سے کٹ کر اللہ کی طرف لگنے والا, اللہ سے ہی امیدیں رکھنے والے کو حنیف کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی لقب حنیف تھا, اتبع ملت ابراہیم حنیف. وما انا من المشرکین, اور تیسری آیت جو میں نے اسی سورۃ انعام کی پڑھی ہے جو اگلے صفحے کے آخر میں تھی, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اپنے ایمان کے ساتھ نیکیاں تو کرتے رہے, اپنے ایمان کے ساتھ کسی گناہ کی کوئی ایسی کوئی انہوں نے یعنی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ایمان لانے کے بعد. گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ صغیرہ, یہاں سے کبیرہ گناہ مراد ہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, حدیث میں آتا ہے نا کہ شب قدر کی رات, شب برات کی رات, جمعے کی جو مقبولہ ساعت ہے, یا رمضان کی جو شب قدر کی راتیں ہیں, یا لیلۃ الجائزہ کی جو رات ہوتی ہے نا عید سے ایک دن پہلے والی رات, اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے, رمضان شریف کی جو رات ہے, یا ذی الحجہ کے جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ اپنے کثیر تعداد میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ماں باپ کے نافرمان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی، شراب پینے والے کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی، ڈاکہ ڈالنے والے کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی، اسی طرح شرک کرنے والے کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوتی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ سارے کام ظلم عظیم ہیں. ماں باپ کی نافرمانی ظلم عظیم، شراب پینا ظلم عظیم، ہاں سود رہ گیا، سود کھانا ظلم عظیم، سود کھانے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اسی طرح مشرق کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی، ان گناہ کبیرہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے امن نصیب ہوگا، یعنی پرامن زندگی گزاریں گے، پرامن قبر میں انشاءاللہ ان کے لیے پرامن اوقات ہوں گے، پرامن طور پر انشاءاللہ العزیز وہ قیامت کے دن اٹھیں گے. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہیں جن کا بالآخر اچھا انجام ہوگا. یہ مطلب ہم مہتدون کا مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو منزل مقصود پر پہنچیں گے اور ان کا انجام بخیر ہوگا. بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں اقامت نماز کی، اقامت صلات کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت خالص اللہ کے لیے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اشف قلوبنا واشف اجسامنا واشف اجسادنا. اللهم يا قاضي الحاجات، يا كافي المهمات، يا دافي البليات، يا حل المشكلات، ويا شافي الأمراض، وسائل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. اللهم بارك لنا فيما أعطيت، وأعطنا فيما نزيد، وعافنا فيما عافيت، وتولنا فيما توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه.